الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر بعثت آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وعلیٰ آلہ وسلم بالکل اس طرح تھی جس طرح تمام عالم گہری تاریکی میں ڈوبا ہو، جس کی مثال قرآن کریم نے اس طرح دی ہے کہ ظلمات بعدها فوق بعد، یعنی جہان پر ایک تاریکی نہیں تھی، کئی تاریکیاں تھیں جو تہ بتہ عالم انسانیت کو گھیرے ہوئے تھیں، کفر کی تاریکیاں، شرک کی تاریکیاں، رسومات کی تاریکیاں، رواجات کی تاریکیاں، ظالمانہ حکومتوں کی تاریکیاں، طاقتوروں کے ظلم اور کمزوروں کے مظلوم ہونے کی ظلمتیں، طرح طرح کی ظلمتیں تھیں جنہوں نے نوع انسانی کو گھیر رکھا تھا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے تھی جیسے انتہائی تاریک راتوں میں ایک بہت ہی روشن سورج طلوع ہوا، جسے قرآن حکیم نے فرمایا سراج منیرا، ایسا چراغ جو روشنیاں تقسیم کرنے والا، اور اس بہت بڑے انعام الہی کو قبول کرنے کی بجائے جن لوگوں کے اندر تاریکیاں اتر چکی تھیں، سینوں میں تاریکیاں اتر چکی تھیں، قلوب تاریک ہو چکے تھے، انہوں نے مقابلے کی ٹھانی اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ظلم و جور کو اس قدر پھیلائیں کہ اس سورج کی روشنی بھی ذرات خاکی تک نہ پہنچ پائے. چنانچہ جب ریاست مدینہ منورہ قائم ہوئی اور اس کے بعد جب اہل مکہ کو شکست ہوئی اور عرب پر اسلام کا غلبہ ہوا، تو روئے زمین کا کفر یکجا ہو گیا. بڑی بڑی کافر طاقتیں جو دنیا میں سپر پاور کہلاتی تھیں اپنے زمانے میں، جیسے قیصر اور کسرا. قیصر کی اتنی عظیم سلطنت تھی کہ ڈیڑھ لاکھ سپاہی اس کے ایک گورنر کے پاس ہوتا تھا. 1.5 لاکھ کی فوج اس زمانے میں، جب صرف افرادی قوت اور تلوار کی جنگ ہوتی تھی، تو 1.5 لاکھ سپاہی کوئی معنی رکھتا تھا، لیکن اس کے ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ سپاہ تھی. خود شہنشاہ کے پاس بے حساب سپاہ تھی، اور جہاں جہاں مقابلہ اسلام پر آئے تو جمع غفیر جمع کر کے لائے. بعض روایات میں 3 لاکھ کا ذکر تو عام ہے، اور بعض جنگوں میں قیصر کی طرف سے 30 لاکھ رومی بھی شریک ہوئے. اسی طرح کسرا نے بھی اپنا پورا زور لگا دیا. اس وقت کی 2 سپر پاورز تھیں یہ، پھر چھوٹے چھوٹے جو بادشاہ اور امیر اور شیخ اور ان علاقوں کے امراء تھے وہ بھی ساتھ شامل ہوتے گئے، اور دنیا کا کفر ایک طرف ہو گیا اور ریاست مدینہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف. اب اس میں کچھ لوگ کفر کو دل میں چھپائے ہوئے بظاہر مسلمان ہو گئے اور منافق کہلائے. یہ وہ لوگ تھے جو ریاست کے اندر رہتے تھے، جو مسلمانوں کے اندر رہتے تھے اور مسلمان بن کر رہتے تھے، لیکن کام کافروں کے لیے کرتے تھے، انہیں منافق کہا تھا. یہ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے، مسلمان ہونے کا اعلان کرتے، نمازیں بھی دکھاوے کے لیے پڑھتے، عبادات بھی کرتے، بظاہر مسلمان نظر آنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کے اندر وہی تاریکیاں اور کفر جمع ہوا تھا، اور یہ اندر سے ان باہر والی قوتوں کو اطلاعیں فراہم کرنا اور سازشیں کرنا اور خلاف اسلام کوشش کرنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. ایسی صورت حال میں اللہ کریم نے ایک طے شدہ فارمولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یاد رہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم ہیں. جتنی بھی رحمت اللہ کے سوا ساری مخلوق اللہ سے حاصل کر سکتی ہے، جو کر چکی ہے، جس کے حاصل کرنے کی امید ہے، جو آنے والے ادوار میں کریں گے، جو کر رہے ہیں، یہ ساری رحمتیں اول و آخر اگر جمع کر دی جائیں تو بنے گا وجود باجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف آج نہیں، آج کے بعد بھی، زندگی میں، موت میں، موت کے بعد، قیامت کو، حشر کے میدان میں، اور جنت میں، جنت کی ابدی زندگی میں بھی جنتیوں کو جتنی رحمتیں ملیں گی، آخر جنتی بھی عالمین میں ہیں، آسمان اور عرش بھی عالمین میں ہے، فرش بھی عالمین میں ہے، ہوائیں، پانی، سمندر، سب اللہ کے سوا ساری مخلوق عالمین کے اندر آ جاتی، اور آپ کی ایک ذات رحمت الہی ہے عالمین کے لیے. لیکن یاد رکھیں، رحمت کا ظہور اپنے اپنے مقام پر اپنی اپنی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. ایک وجود کا اگر ایک حصہ گل سڑ جاتا ہے، کینسر زدہ ہو جاتا ہے اور سارے وجود کے لیے خطرہ بنتا ہے، تو ڈاکٹر اس حصے کو، ٹانگ کو، بازو کو، ہاتھ کو کاٹ دیتے ہیں. یہ کاٹنا جو ہے اس ہاتھ کا یا بازو کا، یہ باقی وجود کے لیے رحمت کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح رب العالمین نے اسلام میں جہاد فرض کر لیا. جہاد کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، کسی معاشرے کے خلاف نہیں ہے، جہاد ہے ظلم کے خلاف جنگ. اگر کوئی ظلم کے خلاف زبانی بات کرتا ہے تو یہ زبانی جہاد ہے، اگر ظلم کے خلاف کوئی تحریری بات کرتا ہے تو یہ کلمی جہاد ہے، اور جب ظلم کسی طرح سے باز نہیں آتا تو اسے بڑھنے سے روکنے کے لیے جب کوئی شمشیر بکف ہو کر میدان میں اترتا ہے تو یہ عملی جہاد ہے. اور اس جہاد میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں، فرمایا وَلَا تَقُولُونَ مَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، قتل ایک ایسا فعل ہے جو جسم پہ وارد ہوتا ہے، پرخشے اڑ جاتے ہیں، سینے شک ہو جاتے ہیں، وجود آج کل تو جل جاتے ہیں، ایک بم بستیاں جلا دیتا ہے، خاکستر کر دیتا ہے، لیکن فرمایا انہیں مردہ نہ کہو، انہوں نے موت کو شکست دے دی، بل احیاؤن، حقیقتاً وہی زندہ ہے. دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے تعلق سے بیگانہ ہیں، ان کی صورتحال ایک عرب شاعر نے اس طرح بیان کی کہ اجسامہم قبل القبور قبور، ان کی روحیں میت ہیں اور ان کے بدن روح کی قبر ہیں، اور یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں. جو اللہ سے بیگانہ لوگ ہیں، یہ چلتی پھرتی قبریں ہیں. موت کیا ہے؟ اللہ سے دوری موت ہے، اور اللہ کی مرضیات میں فنا ہونا حیات. تو جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جان دیتا ہے، حرام ہے اسے مردہ کہنا. قرآن نے منع کر دیا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اسے مردہ کہنا حرام ہے، اسے مردہ مت کہو. بلکہ دوسری جگہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، یہ سوچنا بھی حرام ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوا وہ مر گیا. زبان سے کہنا بھی حرام ہے، اور دماغ میں، دل میں یہ خیال لانا بھی ہے. وَلَا تَخْسَبَنَّ الَّذِينَ، خبردار ایسا مت سوچو ان لوگوں کے بارے جو اللہ کی راہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، اللہ کے نزدیک وہ اس طرح زندہ ہیں کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے جس طرح تم اپنا کھانا کھاتے ہو، سانس لیتے ہو، پانی پیتے ہو، رزق حاصل کرتے ہو، اسی طرح وہ بھی اپنی روزی لے رہے. اب وہ کیسے زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں؟ فرمایا انتم لا تشعرون، انسانی عقل، علم، فہم، ادراک سے یہ بات بالا تھا. تمہارے ایک وجود کے اندر کھربوں زندگیاں ہیں، تم ان سے واقف نہیں. ایک قطرے خون میں کھربوں باڈی سیل ہے اور ہر سیل میں الگ حیات ہے. کیا تم ان زندگیوں سے واقف ہو؟ کیا یہ جانتے ہو کہ کون سے سیل تمہارے بدن میں کس وقت مر گئے، کون سے نئے پیدا ہو گئے؟ اگر یہ نہیں جان سکتے تو شہداء کی حیات کیسی ہے؟ وہ تو تم سے بہت الگ ہے، تم اپنے آپ سے واقف نہیں ہو، اسے کیسے جان سکو گے؟ یہ تمہاری عقل سے بات بالاتا ہے. لیکن یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ زندہ ہے، اور جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہے. سوا 1400 سال بعد بے شمار نشیب و فراز آئے اسلام کی تاریخ میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت راشدہ ہوگی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اور بادشاہ نیک بھی ہوں گے اور ایسے بھی ہوں گے جو اچھے نہیں ہوں گے. یہ صداقت حرف بحرف تاریخ اسلام میں پوری ہے. خلافت راشدہ کا مثالی دور بھی تاریخ کے صفوں پہ سنہری حروف میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد بادشاہتیں آئیں، ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے، بہت ظالم اور اچھے لوگ نہ تھے. لیکن جب کفر کا عالمی ایک بن گیا اتحاد اسلام کے خلاف، اور وصال نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں اس قدر پھیلا کہ کافر مورخ جو ہیں انگریز اور اہل مغرب کے جو مورخ ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کس طرح سے اس وقت کو سنبھالا دیا. جب محمد الرسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو کس طرح سے اس ایک بندے نے ان حالات کو سنبھال لیا. اور پھر اس کے بعد عمر آئے تو انہوں نے روئے زمین پر ریاست اسلامی کو پھیلا دیا. فرماتے ہیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیا لوگ تھے. اس وقت جب کفر کا اتحاد ہوا ریاست اسلامی کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے، تو ایک قانون قادر مطلق نے طے کر دیا. فرمایا یا ایہا النبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کفار کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ. اور فرما وغلظ علیہم، اور پوری قوت سے، پوری شدت سے ان پر سختی کیجئے. اگر کوئی درمیانی راستہ ہوتا تو ضرور اللہ کریم وہ راستہ ارشاد فرماتے، چونکہ من جانب اللہ وہی بات حکم دی جاتی ہے جو سب سے بہتر ہوتی. فرما جب کفر اس بات پہ متحد ہو گیا ہے کہ اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تو آپ بھی میدان جہاد میں نکلیے. اور کیا آپ اس بات پہ حیران نہیں ہوتے کہ اللہ کا وہ رسول جو رحمت مجسم ہے، دو دو زرے پہن کر شمشیر و کف میدان میں جنگ میں اترتا ہے، دندان مبارک شہید کراتا ہے، رخسار انور زخمی، رخسار انور زخمی کراتا ہے، گھوڑے کی پیٹھ پر دور دراز عرب کی صحراؤں میں سفر کرتا ہے، اور کبھی حدیبیہ پہ نظر آتا ہے، کبھی خیبر پہ نظر آتا ہے، اور کبھی وہی اللہ کا رسول فتح مکہ میں جلوہ فگن ہے، اور کبھی بنو ساعدہ میں، اور کبھی بنو ثقیف میں جلوہ فگن ہے، اور ہر جگہ شمشیر بکف ہے. یہی حکم تھا اللہ کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ یہ کفر آپ کی تبلیغ سے، آپ کے ارشادات سے، آپ کی بات سے ماننے والا نہیں ہے. اگر یہ عفریت اسلام کو نگلنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو شمشیر بکف ہو کر اس کے دانت توڑ دیجئے، اس کا پیٹ چاک کر دیجئے، اور اس پر ذرائی برابر نرمی نہ کیجئے. واغلظ علیہم، پوری شدت سے اس کا مقابلہ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. منافقین کو بھی نہ چھوڑا جائے اور کفار کو بھی نہ چھوڑا جائے. چنانچہ 10 سالہ مدنی حیات مبارکہ میں 84 کے قریب غزوہ تسرا ہے. آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بغیر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے تاریخ میں کہ 10 سال میں ریاست کی نئی تعمیر بھی کرے, تمام قوانین بھی نئے دے, عدلیہ بھی نئی دے, پولیس بھی نئی دے, انتظامیہ بھی نئی دے, کاروبار اور معیشت کے بھی نئے اصول دے, لین دین کے بھی نئے اصول دے, ازدواج کے بھی نئے اصول و قانون دے, وراثت کے بھی نئے, پورا نظام حکومت بھی نیا دے اور وہ نظام حکومت کامیاب بھی کرے اور اس کے ساتھ 10 سالہ قلیل عرصے میں روئے زمین کی بڑی بڑی حکومتوں کے ساتھ 84 جنگیں بھی کرے. یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, ورنہ تاریخ انسانی میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملتا جو ایسا کر سکا. پھر 1450 سال بعد عالم کفر کو پھر سے خطرہ ہوا اور اس خطرے کا ادراک سب سے پہلے کفار کو تب ہوا جب افغانستان میں خلافت اسلامیہ قائم کی گئی. خلافت نام ہی ایسا ہے جس سے کفر کانپتا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو مکمل ہو گیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد خلافت ہی مسلمانوں کا مرکز ہے اور خلافت راشدہ, اور اس کے بعد خلافت راشدہ سے لے کر ترکی کے سلطان عبد المجید رحمت اللہ تعالی علیہ تک مسلمانوں میں خلافت چلتی ہے, اگرچہ بہت کمزور ہو گئی تھی لیکن ہر کوئی اپنا اپنا کام کرتا تھا, ہر ملک خلافت سے آزاد تھا, سارے آزاد ممالک تھے, لیکن ایک نقطہ اتحاد تھی خلافت اور سلطان عبد المجید مرحوم تک دنیا میں کسی اسلامی ملک میں جب کوئی نیا حکمران بنتا تو اس کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ اپنی حکومت کی توثیق خلافت سے کرا. تو یہ ایک نقطہ اتحاد تھا تمام مسلمان ریاستوں میں جس کے خلاف انگریزوں نے سازش کر کے اور کرنل لارنس آف عربیا نے برسوں عرب میں محنت کر کے حسین شریف مکہ کو بغاوت پر اکسایا, اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت کر دی, انگریزوں نے اس کی مدد کی اور پھر ترکیہ میں بغاوت کرائی, کمال عطا ترک کو اقتدار میں لایا اور سلطان عبد المجید رحمت اللہ تعالی علیہ کو تخت سے محروم کر دیا. لیکن یہ آخری خلیفہ بھی ایک صوفی کا شاگرد تھا اور ذاکر تھا اور صاحب مقامات و مراقبات تھا. خلافت کا خاتمہ ہو گیا اور پھر ہندوستان میں بھی تاریخ خلافت چلی. آپ کو یاد ہے متحدہ ہندوستان تھا اور بڑے بڑے جلیل القدر مسلمان لیڈر تھے, تاریخ خلافت چلی لیکن خلافت نہ بن سکی اور مغرب اس بات پہ مطمئن ہو گیا کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا, ان کا ایک دوسرے سے اب کوئی رشتہ یا رابطہ نہیں رہا, لہذا یہ ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے. طالبان کی حکومت جب بنی افغانستان میں تو انہوں نے تمام ملک کے علماء کو جمع کر کے ان سے فتویٰ لیا اور امیر المومنین کو خلیفہ نامزد کیا اور خلافت اسلامیہ کا اعلان کیا اور پھر ایک چھوٹی سی ریاست میں خلافت نمودار. اب کفر کو یہ خطرہ ہوا کہ اگر یہ افغانستان سے باہر نکلتی ہے اور دوسرے مسلم ممالک ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی ایک مرکزیت بن جائے گی اور پھر ہم انہیں کہیں شکست دینے کے قابل نہ رہیں گے. چنانچہ افغانستان پر مظالم کے وہ پہاڑ توڑے گئے جنہیں دیکھ کر ہلاکو اور چنگیز خان کی روحیں بھی شرمندہ ہوں گی اور کانپ اٹھیں. لیکن اللہ کا شکر ہے, اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ یہ جنگ نہیں ہے جب تک امریکہ آسمان سے آتش و آن برسا رہا, یہ جنگ نہیں ہے, جنگ تب شروع ہوگی جب امریکہ زمین پر پاؤں رکھے گا. اور الحمدللہ جب سے امریکہ نے افغانستان کی زمین پر پاؤں رکھے تب سے جنگ شروع ہے, اور اب امریکہ بھی چیخ رہا ہے.
آج کم و بیش 10 امریکی روز مرتے ہیں، اوسط جو ہے کبھی 8 کبھی 15 کبھی 20 کبھی 6، اوسط جو ہے آج کل 300 لاشوں کا تحفہ افغانستان امریکہ کو روزانہ دے رہا ہے. اور میں نے یہی عرض کی تھی کہ جنگ تب شروع ہوگی جب امریکی بھی زمین پر قدم رکھیں گے. اب جنگ ہے اور اب امریکہ چیخ رہا ہے. اگر کابل فتح کر لیا، افغانستان فتح کر لیا، اس پر امریکہ نے اپنی مرضی کی حکومت بنا لی، تو پھر اب امریکہ کو وہاں حملے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اب کیوں کہتا ہے کہ آج وہاں ہم نے بہت بڑا حملہ کیا؟ اب اس کے بعد دوسری ریاست تھی مسلمانوں کے پاس عراق. عراقی لیڈر ملا عمر امیر المومنین کی طرح نہ صوفی ہے نہ مولوی، نماز پڑھتا تو دیکھا جاتا ہے لیکن جو اس کا سکیچ بناتے ہیں باتیں کرنے والے، جو اس کے بارے باتیں کرتے ہیں، اس کا روجان وہ اسلام سے زیادہ سوشلزم کی طرف ظاہر کرتے ہیں. یعنی وہ مولوی یا ملا یا طالبان کا ساتھی یا القاعدہ کا ساتھی یا اسامہ کا ساتھی نہیں ہے. تو پھر اسے امریکہ اس کے خلاف کیوں کھڑا ہوگا اور برطانیہ کو کیا تکلیف؟ اصل تکلیف یہ ہے کہ بالآخر وہ ہے تو مسلمان، اور عراق ایسا ملک تھا کہ جو دنیا میں سب سے پیچھے رہ گیا، پوری دنیا میں سب سے کمزور، سب سے مفلس، سب سے گیا گزرا، جہاں کوئی قانون نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، لا قانونیت ہے، جو جس کا جی چاہے کرے. یہ صورتحال عراق کی تھی. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، فاقوں سے مر رہے ہیں، دوائی کے بغیر مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے؟ صدام حسین نے وہاں سے حکومت لی اور ایک قلیل مدت میں آج عراق کو وہ وہاں لے گیا ہے. اس کے باوجود کہ 91 کے بعد سے آج تک عراق پر بے شمار پابندیاں ہیں، وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتے، باہر سے چیزیں نہیں خرید سکتے، اس کے باوجود پورے عراق میں گھر گھر بجلی ہے اور پورے ملک میں بجلی کا کوئی بل نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری. دنیا میں واحد ملک ہے عراق جہاں پورے ملک میں ٹیلی فون کا بل حکومت کی ذمہ داری ہے، پبلک کی نہیں. اگر کوئی ملک سے باہر کال کرتا ہے تو اسے پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن عراق کے اندر 10-10 گھنٹے کوئی بات کرتا رہے وہ ذمہ داری حکومت کی. واحد ملک ہے دنیا میں جہاں گریجویشن تک، بی اے تک تعلیم نہ صرف مفت ہے بلکہ سکول اور کالج کی گاڑیاں بچوں کو گھر سے لے جاتی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی سکول اور کالج دیتا ہے، کتابیں اور کاپیاں بھی سکول اور کالج دیتا ہے، اور سکول کی وردی بھی سکول اور کالج دیتا ہے، اور بی اے تک مفت ہے ہر آدمی کے لیے. چیزوں کے منڈیوں میں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، علاج فری ہے، مفت ہے. کسی دوائی کی کوئی قیمت سرکاری اسپتال نہیں لیتا، جتنی بھی قیمتی ہو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے. زچہ اور بچہ کا علاج فری ہے. یہاں ایک بچہ پیدا ہو تو بندے کا 1,00,000 روپے اسپتال والے لے لیتے ہیں، وہاں مفت ہے. نہ صرف مفت ہے بلکہ 2 سال کی مدت جو بچے کی دودھ پینے کی ہے، اس کے سارے دودھ کی اور ماں کے خرچے کی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے. بچے کی دوائی، بچہ اگر پاؤڈر کا دودھ پیتا ہے تو ملک پاؤڈر، اس کے پورے کارخانے لگے ہوئے ہیں ان کے، جو انہوں نے کئی بار تباہ کیے اور انہوں نے پھر بنائے، وہ بھی مفت ملتا ہے. ماں کی خوراک اور ماں کا علاج بھی 2 سال مفت ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مغربی طاقتیں پورا زور صرف کر چکی ہیں کہ عراق کی پبلک صدام کے خلاف بغاوت کر دے، لیکن انہوں نے نہیں. اور حد یہ ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود صدام کے خلاف ہیں، ان کا بیان بھی میں نے پرسوں پڑھا، سنا ان سے، انگلینڈ میں، ملک چھوڑ کر انگلینڈ میں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم صدام کے خلاف ہیں لیکن عراق پر امریکی حملے کے حق میں نہیں، ہمارے ملک کو اسے تباہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم جانے صدام جانے، ہم مخالف ہیں یا موافق ہیں، یہ ہمارا آپس کا معاملہ، آج مخالف ہیں کل متفق ہو جائیں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے، امریکہ کیوں ٹانگ لگا رہا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ امریکہ گھر سے اٹھ کے کہتا ہے یہ اچھا حکمران نہیں ہے بھائی, اس کا ایک ایک بندہ ملک کا کہتا ہے کہ میں بہت زندگی مجھ پر آسان ہو گئی, اور یہی وجہ ہے کہ اب انہیں سمجھ نہیں آتی. یہ کہتے ہیں یہ فوجی ہے اور انہوں نے سولین کپڑے پہن رکھے اور ہم سے لڑ رہے ہیں, حالانکہ وہ فوجی نہیں ہے, وہ سولین ہی ہے جو اپنے جذبے سے لڑ رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے کویت میں ایک کیمپ بنایا جس میں انہوں نے کہا جی ہم 50 یا 60 ہزار یا اتنے بندے جو وہاں سے بھاگ کر آئیں گے ان کے ٹھہرنے کا اور ان کی خوراک کا اور علاج کا انتظام کریں. ایک بندہ عراق سے بھاگ کر وہاں نہیں آیا, بلکہ 6000 عراقی خاندان جو گزشتہ 20 سال سے کویت میں مقیم تھے کاروبار کے سلسلے میں اور وہی مقیم ہو گئے, بیوی بچے بھی لے آئے, وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر واپس عراق چلے گئے. 6000 وہ خاندان جو 15-20 سالوں سے عراق کے باہر مقیم تھے اور اپنے کاروبار کر رہے تھے, وہ وہاں کاروبار چھوڑ کر واپس عراق چلے گئے کہ ہماری مٹی کو, ہماری زمین کو, ہمارے ملک کو, ہمارے دین کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے خون کی ضرورت. امریکہ کو اور انگریزوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں فوجی کون ہے اور سولین کون ہے, کیونکہ پورا عراق لڑ رہا. تو کل بھی میں ان کا تبصرہ سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ جی فوجی ہیں اور وہ سولین کپڑے پہن لیتے ہیں اور وہ ہم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ہمارے بندے مارے. وہ فوجی نہیں ہیں, فوجی ہیں, سولین اب خود لڑ رہے ہیں. پھر صدام نے یہ کیا, ایک تو اس نے ریگولر فورس بنائی, اس نے وہ لوگ بھی لیے جو ٹریننگ کر کے فوجی تربیت حاصل کر کے فوجی نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے, مکمل فوجی فن حرب سیکھ کر اسلحہ استعمال کرنا سیکھ کر فوج چھوڑ دے, 2 سال لگا کر اپنا کاروبار کرے. تو 6 لاکھ اس کے پاس ریگولر فورس ہے اگر, یا 4 لاکھ, تو 6 لاکھ وہ لوگ ہیں جو ریزرو میں ٹرین ہیں. اس کے علاوہ اس نے پورے عراق میں اذن عام دے دیا تھا کہ ہر گاؤں میں یونٹیں منائی جائیں, ہر بندہ اسلحہ رکھ سکتا ہے, اسلحہ اسے حکومت دے گی اور حکومت ذمہ دار ہوگی, امنیشن حکومت دے گی, ہر بندہ جنگ کی ٹریننگ لے. لہذا عراق کا ایک ایک بچہ گولی چلانا, بندوق استعمال کرنا بھی جانتا ہے, ہر بندے کے پاس بندوق اور رائفل ہے. اور ان کا ناقابل تصغیر ہیلی کاپٹر اپاچی جسے یہ کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ بے شمار راکٹ اور بم لگے ہوئے ہیں. ایک بوڑھے نے, سفید ریش بوڑھے نے, جس کی بمیں بھی سفید تھے, اور اس نے اپنی پرانی بندوق رکھی ہوئی تھی جو ورلڈ وار میں استعمال ہوئی تھی 303 کی, جن کے پوری اوپر لکڑی چڑھی ہوتی ہے, اس کے پاس وہ بندوق تھی. اس نے اس بندوق سے اپاچی ہیلی کاپٹر گراؤنڈ کر لیا اور دونوں اریسٹ کر لیے اس کے پاس, اس بوڑھے آدمی نے, اور وہ بندوق ہاتھ میں لی, اس کے گرد بھنگڑے ڈال رہا تھا اور کود رہا تھا, اور ان دونوں کی ٹوپیاں پاؤں کے نیچے رکھ کے وہ اپنا ریکارڈ کراتا رہا تھا انٹرویو ان پر کھڑا ہو کر. جسے یہ ناقابل تصویر سمجھتے تھے, جو جہاز ان کا گرتا ہے یہ کہتے ہیں ٹیکنیکلی خراب ہو گیا. بھائی آپ امریکہ اور برطانیہ سے جہاز وہ بھیج رہے ہیں عراق میں جن کے انجن خراب ہے, فرینڈلی فائر کی نظر ہو گئی, یعنی اپنا ہمارا گولا لگا, اللہ کرے سب کو فرینڈلی فائر نصیب ہو. عجب بات یہ ہے کہ اس چھوٹی سی ریاست نے پورے استقلال کے ساتھ, پوری قوت اور پورے ایمان کے ساتھ مقابلہ شروع کر دیا, جبکہ پوری دنیا کا کفر ان پر ٹوٹ پڑا. اور حد یہ ہے کہ کافر حصے بکرے پر لڑ رہے ہیں, کل سے ٹونی بلیئر اور بش اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ فتح کے بعد کس کو کیا ملے گا. ٹونی بلیئر اس غرض کے لیے واشنگٹن ڈی سی گیا ہے اسے ملنے کہ تم نے 8 امریکن کمپنیوں کو ٹھیکے دے دیے, کسی کو آگ بجھانے کا, کسی کو سڑکیں بنا, ہمارے حصے میں کیا آئے گا, ہمیں کیا دو. لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ نے تمہیں تمہارے قبرستان میں پہنچا دیا ہے. کاش اس وقت باقی مسلمان ریاستیں بھی جاگ اٹھیں, اللہ کرے مسلمانوں کی باقی ریاستوں کو بھی ہوش آ جائے, اور اللہ کرے کہ کافر اور منافقین جنگ کی دلدل میں الجھے ہوئے ہیں, یہ باقی ریاستیں بھی ان پر ٹوٹ پڑیں اور یہ سارا قصہ یہاں پاک ہو جائے.
لیکن ایسے آثار نظر نہیں آتے. ہمارے ملک میں تو ایک رواج ہے کہ کہیں جنگ لگ جائے ہمارا سارا دین اور سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ چندہ دو جنگ لگ گئی, مرنے والے مرتے رہے, تباہ ہونے والے ہوتے رہے, ظلم کرنے والے کرتے رہے. یہاں تو جو بھی اٹھے گا, حکومت اٹھے گی وہ بھی ٹیکس وہ بھی لگا دے گی جی, اب وزیر اعظم کا فنڈ کھل گیا اس میں چندہ دو, سیاسی جماعتیں اٹھیں گی, دینی سیاسی جماعتیں اٹھیں گی, وہ گھر گھر اپنا لے کے ڈول پھر جائیں گی, چندہ دو چندہ دو, اس چندے کا حساب ان سے سب سے اللہ ہی آخرت میں لے گا, یہاں کوئی حساب کسی کو نہیں دے. کتنی دفعہ پرائم منسٹر فنڈ بنے ان میں آپ لوگوں نے, ہم نے جو چندے دیے ان کا حساب ملا؟ کتنی دفعہ ان لوگوں کو چندے دیے کسی کو حساب کا پتہ ہے؟ یا جان دینے کا وقت ہے یا گدا کرنے کا؟ کیا آپ لوگ اتنے مفلس ہو کہ آپ کے پاس عراق تک کا زیادہ راہ نہیں؟ اپنے نوجوانوں کو جن کو یہاں اچھل کود کرا رہے ہو ان کو لے جاؤ میدان جہاد میں, یہاں چندہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چندہ مانگنے کی نہیں, جان دینے کی باری ہے. اور حق یہ ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, اب یہ اسی کلیے کی باری ہے کہ منافقوں اور کافروں کے ساتھ پوری قوت سے جہاد کیا جائے, پوری شدت اختیار کی جائے. کاش مسلمانوں کو ہوش آ جائے, لیکن لگتا نہیں ہے, اس لیے کہ مسلمان حکومتیں تو ابھی تک یہ بھی نہیں کہنے کی جرات کر سکیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ کہتی ہیں بچ بچا کر, یہ کہتی ہیں جنگ بند ہونی چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ کہنا ایک اور بات ہے, اور یہ کہنا کہ جنگ مسلط کرنے والا ظالم ہے اور ظلم کر رہا ہے یہ دوسری بات ہے. یہ دوسری بات ہمارے حکمران خواہ کسی مسلم ریاست کے ہوں وہ کہنے کو تیار ہے. کیسی عجیب بات ہے, لیکن اللہ کے وہ لوگ جو عراق میں ہیں, میری ذاتی یہ رائے ہے کہ انہوں نے اللہ کے بھروسے پر شہادت قبول کر لی. کمال یہ ہے کہ اس اتنی سخت بمبارد میں تمہیں نہ وہ لائٹ آف کرتے ہیں, کسی شہر میں بلیک آؤٹ نہیں ہوتا, کہیں حملے کا سائرن نہیں بجایا جاتا, کوئی کاروبار زندگی رکتا نہیں, رات ہو یا دن گاڑیاں بھی چل رہی ہیں, موٹریں بھی چل رہی ہیں, مارکیٹیں بھی کھل رہی ہیں, ہوٹل بھی کھل رہے ہیں, لوگ کعوہ پی رہے ہیں, کباب بن رہے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں, اپنا اپنا کام بھی کر رہے ہیں, اور پریشان ہیں یہ فوجیں عیسائیت اور کفر کی کہ کمال ہے یہ لوگ سویلین ہوتے ہیں اور رات کو ہم پر ٹوٹ پڑتے ہیں, دن کو ہوٹلوں میں بیٹھ کر کعوہ پیتے رہتے ہیں. الحمدللہ ان لوگوں نے شہادت کا راستہ چن لیا. جب بندہ موت کا راستہ منتخب کر لیتا ہے پھر اسے کسی بات کی پرواہ, جب ایک آدمی یہ تیار ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے. ایک فلسفی نے کہا تھا کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے اگر وہ خودکشی کی بجائے مقابلے پہ اتر آئے تو ایک دنیا کا منہ پھیر دے, کیونکہ خود تو زندگی سے ہاتھ دھو چکا. جب مرنا ہی چاہتا ہے تو فضول میں رسی سے لٹک کر کیوں مرتا ہے؟ جس بات سے تنگ ہے, جس فرد سے تنگ ہے, اس کے خلاف میدان میں اتر جائے, موت سے زیادہ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گا؟ اگر ایسا بندہ میدان میں اتر آئے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. اب اہل عراق نے اور عراقی مسلمانوں نے الحمدللہ موت قبول کر لی, اللہ کی راہ میں شہادت قبول کر لی. کیسے عجیب لوگ ہیں کہ رات کو بتی کوئی نہیں بجھاتا, شہروں کے شہر بم گر رہے ہیں, جہاز بم برسا رہے ہیں, حتیٰ کہ کل ایک آسٹریلوی پائلٹ نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور وہ جہاز واپس لے گئے. اس نے کہا نہیں, میں ان لوگوں پر بم نہیں گرا, جو گرا چکا ہوں وہی کافی ہے, میں نہیں گروں گا, یہ جہاز ہے آپ خود جا کر گرا. خدا کے بندو, ظلم کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, معصوم لوگ ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, کوئی نیچے سے فائر نہیں تمہیں آ رہا, تم بندی ہو کیا بلا؟ اور وہ پوری قوت سے مقابلہ کر, اور انشاءاللہ برطانیہ اور امریکہ کا اس پر قبضہ کرنے کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا. ہو سکتا ہے بہت سے بندے شہید ہو رہے ہیں, صدام کو بھی مار دے, مر جائے, لیکن جو جذبہ صدام نے قوم میں پیدا کر دیا ہے وہ جذبہ مارنا ممکن نہیں.
اگر ایک صدام مر جائے گا تو وہاں کی لاکھوں مائیں لاکھوں صدام پیدا کریں گی. اور امریکہ کابل کی طرح خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, اگر قبضہ کر بھی لے تو بھی امریکہ کو موت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ملے, مرتا رہے گا تب تک جب تک وہاں سے واپس نہیں آئے گا. برطانیہ بھی امریکہ. حیرت اس بات پر ہے کہ پوری مسلم دنیا پر جمود تاری ہے اور کہتے ہیں جنگ بند ہونی چاہیے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ کتنا ظلم ہوگا. افغانستان کے بعد عراق کی باری آ گئی, اگر عراق بھی تباہ کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے تو پھر کسی اور مسلم ملک کی باری آ جائے گی, کیونکہ یہ عفریت عالم اسلام کو نگلنا چاہتا ہے. اور ایک وقت آ رہا ہے جب میدان کارزار بر صغیر کی سرزمین بنے گی, اس کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ الہند برپا ہوگا. یہ ضروری نہیں کہ یہی جنگ یہاں تک پھیلے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی جنگ یہاں تک پھیلا ہے, لیکن شاید آثار بتاتے ہیں, اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ ان کی شرمندگی پر ختم ہو جائے گی, لیکن پھر ایک لہر اٹھے گی آئے اسلام کی, اور اصل جنگ جو ہوگی وہ میدان کارزار بر صغیر ہوگا. پوری دنیا کے کفر کو شکست ہوگی, پورا بر صغیر اسلامی ریاست بنے گا, غزوۃ الہند برپا ہوگا, اور انشاءاللہ روئے زمین پر اسلام پھر سے پھیل جائے گا. ایسا ہو کر رہے گا انشاءاللہ العزیز, اس لیے کہ یہ محمد رسول اللہ کا ارشاد. آپ کے ارشادات عالی کے مشرکین مکہ بھی اس طرح قائل تھے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنا گھوڑا پال رہا ہوں اور میں اسے مکی کھلاتا ہوں. عرب میں جو مکی ہوتی ہے وہ عرب خاص طور پر گھوڑوں کو کھلاتے تھے, اور اس سے گھوڑے بڑی جلدی قد کرتے تھے, موٹے ہوتے تھے. یہ ضروری نہیں کہ یہاں کی مکی بھی گھوڑوں کو راس آئے, وہاں کی بات ہے. تو اس نے کہا میں اپنا گھوڑا مکی پر پال رہا ہوں اور اس پر سوار ہو کر میں آپ کو قتل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تو میرے ہاتھوں واصل جہنم ہوگا, میں تجھے قتل کروں. احد میں وہ شخص اس گھوڑے پر بیٹھ کر مقابل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نیزہ مارا, اس نے خود پہنا ہوا تھا اور خود کی وہ ہوتی تھی زنجیریں, ادھر تک گردن ساری ڈھانپی ہوئی ہوتی تھی, ان زنجیروں میں لگ کر نیزے نے یہاں اس کی گردن پہ لکیر بنا دی. پوری کھال نہیں کٹی, خراش آئی, لیکن وہ چیختا چلاتا گھوڑے سے گر گیا, تڑپنے لگ گیا. اس کے ساتھیوں نے آ کر اٹھایا, خیمے میں لے گئے, زخم جو انہوں نے کہا لکیر سی ہے چیخ. اس نے کہا لکیر نہیں ہے, اس میں کسی نے آگ بھر دیا اور مجھے پتا ہے میں اس سے مر جاؤں گا. انہوں نے کہا اس لکیر سے بندہ نہیں مر. اس نے کہا میں مر جاؤں گا, کوئی مرتا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کے اس رسول نے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا, لہذا ان کی بات غلط نہیں ہو سکتی, میں اسی لکیر سے مجھے مرنا ہے. اور واقعی اثناء راہ میں اسی سے واصل جہنم ہوا, واپس مکے نہیں پہنچا. جس اصدق الصادقین کی بات کو مشرکین مکہ بھی اتنا سچا سمجھتے تھے, اسی نے فرمایا ہے کہ غزوہ الہند برپا ہوگا, بے شمار لوگ کھیت رہیں گے, بہت سے لوگ شہید ہوں گے, کافروں کے خون سے بھی دریا سرخ ہوں گے, اسلام کو فتح ہوگی اور روئے زمین پر اسلام پھیلے گا. ارادہ کر لو, کم از کم نیت کر لو, شاید ہماری زندگی میں نہ ہو بعد میں ہو, لیکن ہم اس کے لیے نیت تو رکھیں کہ اللہ ہمیں اس میں شمولیت کی توفیق عطا فرمائے, عالم اسلام کو بیدار کر دے, ہمارے عراقی بھائیوں کو قوت و ہمت اور فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرما. اگر ہم میں غیرت ایمانی کم ہو گئی ہے تو وہ تو غیرت ایمانی کا بھرپور مظاہرہ کر رہے ہیں. انہی فرشتوں کو حکم دے جن کو بدر احد میں بھیجا تھا, قادر ہے ان متکبرین کو اور وقت کے فرعونوں کو تباہ کر اور ذلیل و رسوا کر, تو ہر چیز پہ قادر ہے. عالم اسلام کو, مسلمانوں کو, مسلمان ریاستوں کو متفق ہو کر کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.